مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے۔ صاحب، آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے کہ کسی بھی ملکی اقتصادی ترقی اور نشو و نما کے لیے صنعتی پھیلاؤ اور اس کی زرعی بنیاد کتنی اہم ہوتی ہے۔ اس بارے میں ہمارے ساتھ تو آج مختلف ماہرین ہوں گے جن سے ہم گفتگو کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے ڈاکٹر ظفر بخاری صاحب سے کہ وہ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں۔ ان کا تعلق شکاگو یونیورسٹی سے ہے اور وہ مارکیٹنگ کے پروفیسر ہیں، لیکن اس وقت تو ان سے ہمارا کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا ہے، اس لیے ہم پھر گفتگو کریں گے ربیعہ سلطان صاحبہ سے جو کہ پاکستان فارمرز ایسوسیشن کی صدر ہیں۔ آئیے گفتگو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ اویلیبل ہیں۔ ہمارے ساتھ تو زبیر موتی والا صاحب بھی ہوں گے جو کہ ایک صنعت کار ہیں اور پاکستان اور افغانستان فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس کے صدر ہیں۔ ربیعہ سلطان صاحبہ ہوں گی جو کہ پاکستان فارمرز ایسوسیشن کی صدر ہیں۔ ڈاکٹر ایوب مہر ہوں گے جو کہ فیڈریشن آف پاکستان اکنامک کونسل کے چیف اکنامسٹ ہیں۔ تو ان سے گفتگو کریں گے، دیکھتے ہیں ہمارے پروڈیوسر نے کن صاحب کو ملایا ہے۔ ہمارے ساتھ سافٹ لائن پر کون صاحب ہیں؟ ہمارے ساتھ اس وقت رابعہ سلطان صاحبہ ہیں جو کہ فارمر ایسوسیشن کے صدر ہیں۔ یہ بتائیے رابعہ سلطان صاحبہ کہ کسی بھی ملک کے لیے اس کی صنعتی پھیلاؤ کے ساتھ ساتھ اور خاص طور پر اسمال اسکیل انڈسٹری کے ساتھ ساتھ زرعی بنیادی بڑی اہم ہوتی ہے۔ پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس کے ڈیولپمنٹ کے لیے، اکنامک کو پیداوار کے لیے کس قدر اہم ہے زراعت، اور اس میں ہم نے کتنی پیش رفت کی ہے اور مزید کیا کیے جانے کی ضرورت ہے؟
جی، میں بہت مشکور ہوں آپ کی، آپ نے مجھے اس راؤنڈ ٹیبل میں شریک ہونے کا موقع دیا۔ آپ نے بالکل وجہ فرمایا کہ زراعت ہمارے ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور لیکن مجھے یہ کہتے ہوئے بہت افسوس ہوتا ہے کہ پچھلے 20-25 سالوں میں ہم نے اس ریڑھ کی ہڈی کا بالکل خیال نہیں کیا اور اس کی کمر اب بالکل جھک گئی ہے۔ اور جو ہماری انڈسٹری ہے وہ پرائمریلی تو ایگرو بیسڈ انڈسٹری ہے، چاہے وہ شوگر انڈسٹری ہے، چاہے وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، اس کا را مٹیریل تو زراعت سے ہی آتا ہے۔ لیکن کچھ ہماری ماضی میں پالیسیز اس قسم کی رہی ہیں جس میں اس کو بالکل اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے نہیں دیا اور زراعت کو ایک بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑی ہے۔ اور اس سال بھی آپ کے ضرور نظر سے گزرا ہوگا کہ جو ہماری کپاس کی فصل ہے وہ میرا خیال سے پچھلے 20 سالوں میں سب سے کم پروڈکشن ہوئی ہے، اور ہماری جو اکانومی ہے وہ ڈیپینڈ ہی مونوکراپ اکانومی ہے جو کپاس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، اور وہ اسی میں ہمیں ایکسپورٹ ایڈوانٹیج حاصل ہے۔ تو یہ اس وقت ضرورت میرے خیال سے اس امر کی ہے کہ ہم اپنی جس کو کہتے ہیں کہ اسٹاک ٹیکنگ کریں اور یہ دیکھیں کہ ہم نے اگلے 10-15-20 سالوں میں اپنی زراعت کو کہاں لے کر جانا ہے۔ اسی طرح ہماری جو ہائی ویلیو ایگریکلچر ہے، اور دنیا میں آپ جانتے ہیں کہ ہارٹیکلچر ایکسپورٹس ہالینڈ جیسا ملک جو کہ ہمارے دو ڈسٹرکٹس کے برابر ہے، وہ ہارٹیکلچر کے اندر اس کی ایکسپورٹس کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں۔ تو یہ میرے خیال سے ہمارا فوکس بالکل اس طرف نہیں رہا جو کہ ہونا چاہیے۔
اچھا، یہ بتائیے عبد السلطان صاحبہ کہ پاکستان کی جو زراعت ہے اس پر پاکستان کی معیشت کا کس حد تک انحصار ہے؟
پاکستان کی تو جو معیشت ہے, دیکھیے ہمارے یہاں تو کوئی لارج اسکیل نہ مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے نہ کوئی لارج اسکیل ہمارے پاس کوئی ایسی انڈسٹری ہے. جو بھی ہماری انڈسٹری ہے وہ ایگریکلچر بیسڈ ہے, کیونکہ ہم ابھی تک ڈیولپنگ اکانومی ہے, ہم ڈیولپڈ اکانومی تو نہیں ہے. تو ہماری جی ڈی پی کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ کوئی 27-28% زراعت کا اس کا انحصار ہے. ہماری کوئی تقریباً 65% جو لیبر فورس ہے اس کا تعلق زراعت سے ہے. تو زراعت کا ایک, آپ یہ دیکھیے کہ 2016 میں ہماری ایک فصل کپاس بالکل اس کی پروڈکشن اچھی نہیں ہوئی تھی, جس کی وجہ سے ہماری ایگریکلچر جی ڈی پی نیگیٹو میں چلی گئی تھی, جس کی وجہ سے ہماری جو جی ڈی پی تھی وہ 2.5 صرف گرو کی تھی, صرف ایک فصل کی نے پرفارم نہیں کیا تھا. تو زراعت کا تو ایک بہت اہم حصہ ہے اس ملک میں, اور اس کا دیہی آبادی کا تو اس سے بال واسطہ بھی اور بلا واسطہ بھی تعلق ہے. تو میرا خیال سے جب تک ہم اس چیز کو نہیں ایڈریس کریں گے اور اس چیز کو نہیں سمجھیں گے صحیح طریقے سے اور لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کریں گے, تو ہماری جو جی ڈی پی ہے وہ 7-8% سے گرو نہیں کرے گی. آپ دیکھ لیجیے 10-15 سالوں میں ہماری جی ڈی پی 2.5-3% سے زیادہ گرو نہیں کیے.
جی جی ہلو
جی جی
جی. اچھا میرا ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت زراعت کے ڈیولپمنٹ کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں مزید کتنا اسکوپ ہے اس میں کہ ہم اس میں مزید گنجائش نکال سکتے ہیں؟
جی فی الفور تو حکومت نے ایک وزیر اعظم کا ایمرجنسی پیکج اناؤنس کیا تھا, جس کے اندر 4 فصلوں کے لیے پیسے مختص کیے گئے تھے. لیکن مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو ہماری بیک بون ہے, جو کپاس ہے, اس کے لیے ہم نے 1 روپیہ بھی نہیں مختص کیا اس میں, باقی جو فصلیں تھیں ان کے لیے. اور اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ یہ ہوا کہ اس دفعہ ہماری کاٹن کی جو فصل ہے وہ پرفارم نہیں کر سکی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مشاورت کے ذریعے اور جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, جو پالیسی میکرز ہیں, وہ سب بیٹھ کر اور یہ سوچیں کہ ہم نے 10 سال میں اپنی زراعت کے ساتھ کیا کرنا ہے اور اس کو کہاں ہم نے لے کر جانا ہے. کیونکہ ہماری پالیسیز تو بنتی رہی ہیں لیکن امپلیمنٹیشن کا شدید فقدان ہے, اور جب تک ہم وہ پالیسیز امپلیمنٹ نہیں کریں گے, ماضی میں بھی بڑی اچھی پالیسیز بنی ہیں, اس حکومت نے بھی پالیسیز بنائی ہیں, لیکن جب تک وہ امپلیمنٹ نہیں ہوگی تو وہ میرا خیال سے یہ اسی طرح ہی کام چلے گا, صرف فگرز کا ہیر پھیر ہوتا رہے گا اور پھر بعد میں ہم کہیں گے جب وہ دور میں یہ غلط ہوا تھا اور فگرز فج کیے گئے تھے. تو میرا خیال سے اس کو بڑا ایک سیریس ایفرٹ کی ضرورت ہے, اور حکومت کو چاہیے کہ فی الحال تو جو بھی پہ, کیونکہ زراعت ایک ایسا شعبہ ہے جو آپ کی اکانومی کو 6 مہینے میں ٹرن اراؤنڈ کر دیتا ہے. ایک نئی فصل آتی ہے, اس کا پیسہ آتا ہے, آپ کی رورل اکانومی میں وہی ری انویسٹ بھی ہوتا ہے, اسی سے ہی لوگ موٹر سائیکل خریدتے ہیں, اسی سے ہی سارا کچھ ہوتا ہے. تو یہ ایک ایسا شعبہ ہے کہ جو آپ کی اکانومی کو 6 مہینے میں ٹرن اراؤنڈ کر سکتا ہے, پرووائڈیڈ اگر ہم صحیح طریقے سے اس کو استعمال کریں.
اچھا جس کو آپ صحیح طریقہ کہتے ہیں, اگر اس کے لیے آپ کو تجاویز دینی ہو گورنمنٹ کو, تو آپ کیا تجاویز دیں گی؟
جی تجاویز یہ ہیں, جیسے میں نے آپ کو ابھی گزارش کی, کہ جو پالیسیز بنی ہوئی ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ اب وہ صرف کاغذ کا ٹکڑا جو ہے اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو ان پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنا ہم نے یہ دیکھنا ہے. اب ہم نے بجلی کا جو ٹیرف ہے وہ بڑھا دیا گیا ہے, اور ڈیزل کی جو ہماری جو بیسکلی کاسٹ آف پروڈکشن ہے کاشتکار کی, وہ اس کے بالکل کنٹرول سے باہر ہو گئی ہے. اور جبکہ آپ یہ دیکھیے کہ کوئی 35-40% ہماری انپٹ کاسٹ بڑھ گئی ہے, اور حکومت نے اس کے نتیجے میں صرف 50 روپے فی من گندم کی قیمت بڑھائی ہے. تو یہ میرے خیال سے کاشتکار کے ساتھ ایک مذاق ہے کہ جب اس کی 35-40% کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جائے تو آپ صرف 50 روپے اس کی قیمت بڑھا دیں کہ جی آپ کو ہم نے 1300 سے 1350 روپے من دے دیے. تو میرے خیال سے حکومت کو ریئلسٹکلی اس کو مشاورت کرنی چاہیے اور اس کو امپلیمنٹ, جو چیز امپلیمنٹ ہو سکتی ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. اور پالیسیز تو بہت بنی ہوئی ہیں, اور ان کو بیٹھ کر اور امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور ہمیشہ سے اس کو امپلیمنٹ کرنے کا فقدان رہا ہے جس کی وجہ سے ہماری زراعت اس دوراہے پر کھڑی ہوئی ہے.
اچھا دیکھ رہے ہیں, گورنمنٹ تو اپنی طرف سے بہت فیسلٹیز دیتی ہے, کوئی ایگریکلچر ٹیکس نہیں ہے ملک میں, ٹیکس فری ہے آپ کی آمدنی جو زراعت کرنے والے لوگ ہیں ان کی, دوسری پانی کی بھی فیسلٹیز فراہم کرتی ہے, تو پھر ہماری زراعتی پیداوار میں اضافہ کیوں نہیں ہوتا اور ہم کیوں نہیں خود کفیل ہوتے؟
جی جہاں تک پانی کی بات ہے تو ہمارا پانی کا جو سسٹم ہے وہ خاصا ایریٹک ہے, اور جس سال ہمارے ریزروائرز بھر جاتے ہیں تو ہمیں پانی مل جاتا ہے, جس سال ہمارے ریزروائرز نہیں بھر پاتے, ہم نے کوئی نیا ریزروائر نہیں بنایا 1976 کے بعد, تربیلا کے بعد ہم نے کوئی نیا ریزروائر نہیں بنایا, اور پچھلے 15-20 سالوں سے ہم دیا میر بھاشا کا ایک قصہ گوئی کرتے رہے, وہ تو ایک داستان ہی بن گئی ہے. تو پانی کا تو یہ ہے المیہ کہ جب کاشتکار کو نہری پانی نہیں ملتا تو وہ بعض علاقوں میں سب سٹینڈرڈ پانی پمپ کر کے اور اپنی فصل کو سیراب کرتا ہے, جس سے اس کی زمین بھی نقصان ہوتا ہے اور اس کی کاسٹ پروڈکشن بھی بڑھتی ہے. اسی طرح آپ نے ایگریکلچر انکم ٹیکس کی بات کی ہے, تو حکومت نے یہ 2 سال ویو کیے تھے کیونکہ نیگیٹو گروتھ تھی ایگریکلچر میں, تو کاشتکار تو کبھی بھی نہیں کہتا کہ اب ہم پہ وہ آلریڈی اتنے امپلائڈ ٹیکسیشن اس کے اوپر ہے, تو اب وہ امپلائڈ ٹیکسیشن بھی دے اور ڈائریکٹ انکم ٹیکس بھی دے, اور جن ممالک میں ٹیکسیشن ہے وہاں اس کو مراعات بھی ہیں, سہولیات بھی ہیں, اس کی مارکیٹنگ سہل ہے, اس کی مارکیٹنگ کے لیے حکومت بہت کوشاں ہے اور کام کرتی ہے, تو یہاں تو اس قسم کی کوئی سبسڈی یا کوئی مراعات نہیں دی جاتی, تو ظاہر ہے وہ. اور دوسری بات جو ہم ایک چیز بھول جاتے ہیں کہ ہر سال ہماری زمینیں ڈیوائڈ ہو رہی ہیں, فریگمنٹیشن ہو رہی ہے, اور ہمارے کوئی 85% تو وہ فارمرز ہیں جو سبسسٹنس لیول ایگریکلچر کر رہے ہیں, تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ان کے لیے بھی خصوصی مراعات دینی چاہیے, ہمیں میکنائزیشن کرنی چاہیے کیونکہ اب زمانہ جدید ہے اور میکنائزیشن کے بغیر ہم صرف ٹریکٹرائزیشن کی بات کر رہے ہیں لیکن میکنائزیشن کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہے, تو یہ وہ سارے عوامل ہیں جن ملکوں نے ان پر عمل کیا ہے, ان کی جی ڈی پی جو ہے اور ان کی زراعت جو ہے وہ ترقی یافتہ ہے اور وہ ساری دنیا میں چھائے ہوئے اور ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں.
ذرا سا مختصراً یہ بتائیے میکنائزیشن سے آپ کی مراد کیا ہے؟
جی میکنائزیشن سے مراد میری یہ ہے کہ جو جیسے ہم ہارٹیکلچر کی بات کرتے ہیں, ہمیں ویلیو چین بنانی ہے اس کے لیے, آم کی فصل ہے یا کوئی بھی ہارٹیکلچر کراپ ہے, اس کی بجائی کے لیے, اس کی ہارویسٹنگ کے لیے ہمیں جدید مشینری چاہیے, چھوٹے فارمز کو چھوٹی مشینری چاہیے, بڑے فارمز کو بڑی مشینری چاہیے, تاکہ لیبر جو ہے ہماری اب مشکل ہوتی جا رہی ہے اور لوگ شہروں کا رخ کر رہے ہیں کیونکہ زراعت میں پیسے نہیں ہیں تو لوگ شہر کی طرف منتقل ہو رہے ہیں, تو میکنائزیشن سے ہمیں فارم مشینری چاہیے. میرا خیال سے کوئی 70s کے بعد 80s کے بعد کوئی ایسی نئی مشینری آئے سوائے کمبائن ہارویسٹر کے جس سے فرق پڑا ہو, تو ہمیں اپنے چھوٹے فارمرز کے لیے مشینری چاہیے, بڑے فارمز کے لیے مشینری چاہیے, تاکہ جو فارم کا کیا آپریشن ہے اس کو سہل کریں, ٹائم بچے اور کاسٹ بچے, کیونکہ لیبر مہنگا ہوتا جا رہا ہے اور لیبر کی وہ کوالٹی نہیں ہے اور سب سے زیادہ ایفیشنسی نہیں ہے, تو مشینری سے ایفیشنسی بھی بہتر ہوتی ہے اور آپ کا جو بھی آپ اپنا آپریشن کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کا بہتر ہوتا ہے, تو اس سے آپ کی پروڈکشن بہتر ہوتی ہے, ہر چیز امپروو ہوتی ہے, تو اس طرف ہی حکومت کو خاص توجہ دینی ہے, اور ہمیں اپنی انڈیجنس مشینری بنانی ہے کیونکہ امپورٹڈ مشینری تو پھر مہنگی پڑے گی, اس پہ ڈیوٹیز ہیں, تو ہمیں اپنے جو ادارے ہیں ان کو اس طرف لے کر آنا ہے کیونکہ اب دور بڑا جدید ہو گیا ہے, اب تو ہم ریورس انجینئرنگ کر کے بھی یہ سارے کام کر سکتے ہیں تو ہمیں اس طرف بھی اسپیشلائزیشن کی طرف جانا چاہیے کہ ہم اپنے ملک میں مشینری تیار کریں یا جہاں سے سستی مشینری اگر ہمیں مل رہی ہے تو اس کو پھر ہم امپورٹ کریں اور کاشتکاروں کو مراد دیں تاکہ وہ اس کی طرف جائیں.
بہت شکریہ ربیعہ سلطان صاحبہ. اور سامعین, اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ڈاکٹر ایوب مہر صاحب, چیف اکنامسٹ ہیں فیڈریشن آف پاکستان اکنامک کونسل کے. ہم ان سے گفتگو کریں گے لیکن پہلے ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, جس کے بعد پھر ہم اکنامی اور صنعتی پیداوار کے حوالے سے ان سے گفتگو کریں گے.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
ویلکم بیک ڈاکٹر ایوب مہر صاحب, بہت شکریہ آپ کا پروگرام شرکت کا. ہم گفتگو کر رہے ہیں اصل میں کہ کسی بھی انڈر ڈیولپ کنٹری کے لیے انڈسٹریل بیس, خاص طور پر اسمال انڈسٹری کا جو ایکسپینشن ہے وہ, اور ایگریکلچر کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. ابھی ہم ایگریکلچر کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے, آپ یہ بتائیے کہ پاکستان جیسے ملک میں ہمارا انڈسٹریل بیس کتنا ہے اور اسمال اسکیل انڈسٹری کو ہم ایکسپینڈ کیوں نہیں کر سکتے؟
اس میں دو آپ کے کوشچن کے حصے بنے. پہلے تو جہاں تک آپ نے بیس کی بات کی ہے, اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس وقت اگر جی ڈی پی میں دیکھیں تو جی ڈی پی میں ایگریکلچر اور انڈسٹری کا ملا کے جو شیئر بن رہا ہے اس وقت وہ کوئی 40% کے قریب بن رہا ہے. 60% جو جی ڈی پی میں کنٹریبیوشن ہے وہ سروسز سیکٹر کا ہے. اچھا, اب یہ ایک زمانہ تھا کہ پاکستان کو جب ہم کہتے تھے کہ ایگریکلچر اکانومی ہے تو مور دین 60% ایگریکلچر کا شیئر ہوتا تھا. اس وقت ایگریکلچر کا شیئر جو ہے وہ لگ بھگ 18% رہ گیا ہے, کوئی 22 کے قریب انڈسٹری کا شیئر ہے اور یہ ڈکلائننگ ہو رہا ہے. ہر سال یہ شیئر کم ہو جاتا ہے, سروسز سیکٹر کا شیئر بڑھ جاتا ہے. سروسز سیکٹر کا شیئر بڑھنا کوئی ایبسولوٹلی کوئی اس کو بری بات نہیں سمجھا جا سکتا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کموڈیٹی پروڈیوسنگ سیکٹر, یعنی کموڈیٹی پروڈیوسنگ سیکٹر ہم اکنامک کی لینگویج میں کہتے ہیں ایگریکلچر اور انڈسٹری کو ملا کے کمبائنلی کموڈیٹی پروڈیوسنگ سیکٹر کہا جاتا ہے, اس کا شیئر کم ہوتا رہے اور ان سروسز کا شیئر بڑھتا رہے تو جی ڈی پی میں گروتھ نظر آتی ہے لیکن وہ انفلیشنری گروتھ ہوتی ہے, اس ملک میں انفلیشن بھی بڑھتا رہتا ہے. یہ اس کا ایک کنسیکوینس ہوتا ہے. جو پاکستان میں جو انڈسٹری کا شیئر ہے وہ ایک تو ڈکلائننگ بھی میں بھی جا رہا ہے, دوسرا اگر دیکھیں گزشتہ سال سے یہ ہو رہا ہے کہ انڈسٹری کی جو گروتھ ریٹ ہے نہ صرف وہ کم ہو رہی ہے بلکہ اس کا شیئر بھی کم ہو رہا ہے. اور لاسٹ ایئر کا جو برا ایکسپیرینس رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ لارج اسکیل کی جو گروتھ ریٹ تھا وہ پہلی بار نیگیٹو میں چلا گیا ہے, پاکستان میں اس کی نیگیٹو گروتھ رہی ہے. ایس ایم ایز پر یا اسمال اسکیل پر جو توجہ نہ دینے کے بہت سارے ریزنس ہیں, اس میں سے ایک بہت امپورٹنٹ ریزن ہے فائنانسنگ کا پراپر سیٹ اپ نہ ہونا. اس میں میں آپ کو تھوڑا سا اگر اسٹیٹسٹکس اس کے میں مینشن کروں
جی پلیز,
کہ جو کمرشل بینکس جو فائنانس کرتے ہیں ایس ایم پرائیویٹ سیکٹر کو, اس میں بنگلہ دیش میں 40% جو کمرشل بینک ہیں وہ 40% ان کے ٹوٹل جو لینڈنگ کی جاتی ہے وہ ایس ایم ایز کو کی جاتی ہے. انڈیا جو نیبرنگ کنٹری ہے وہاں کمرشل بینک جو فائنانس کرتے ہیں انڈسٹری کو اس کا 25% صرف ایس ایم ایز کو کیا جاتا ہے. پاکستان میں جو ایس ایم ایز کو کیا جاتا ہے وہ ٹوٹل بینک فائنانسز کا لیس دین 4% ہوتا ہے. یہ ایک بڑی کلیئر پکچر یہ اسٹیٹسٹکس دیتے ہیں, یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اپنے اسٹیٹسٹکس ہیں جو ایک کلیئر پکچر دے رہے ہیں, جو بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے بینکنگ سسٹم یا مانیٹری سسٹم ایس ایم ایز کو ڈسکریج کر رہا ہے. جب ایس ایم ایز ڈسکریج ہوں گی تو اس کا اثر پھر لارج اسکیل انڈسٹری پر اس طرح پڑے گا کہ ایس ایم ایز لارج اسکیل کے لیے ڈیمانڈ کریٹ کر رہی ہوتی ہیں, اس کی جو پروڈکٹ ہوتی ہے وہ ایس ایم ایز کے ذریعے پھر وہ مارکیٹ میں آ رہی ہوتی ہے, ریٹیل اور ہول سیل میں جا رہی ہوتی ہے, تو الٹیمیٹلی پھر اس پر بھی امپیکٹ آ رہا ہوتا ہے. تو یہ جو انڈسٹری کا شیئرز کا ڈکلائن ہونا ہے یا نیگیٹو گروتھ میں لارج اسکیل کا چلا جانا, اس میں بہت حد تک پاکستان کا مانیٹری سسٹم اور بینکنگ سسٹم بھی ریسپانسیبل ہے.
اچھا مجھے یہ بتائیے,
میں ایک چیز اور,
فرمائیے
میں ایک چیز یہ بھی مینشن کر دوں کہ اس وقت جو پاکستان کا ٹیکسیشن اسٹرکچر ہے, ٹیکسیشن اسٹرکچر انفارچونیٹلی کچھ اس طرح ہو گیا ہے کہ اس میں سروسز سیکٹر کے بہت سارے شعبے یا تو ایگزیمپٹ ہو گئے ہیں یا بہت آسانی سے ٹیکس سے اوائڈ کر سکتے ہیں سروسز کے, جو 60% سے زیادہ جی ڈی پی میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے. एग्रीकल्चर पर जो टैक्स है वो एग्जेम्प्ट तो नहीं है लेकिन वो फेडरल सब्जेक्ट नहीं है, वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है. एग्रीकल्चर इनकम पे प्रोविंसेस टैक्स लगा भी सकते हैं, कलेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी भी प्रोविंस में इफेक्टिवली एग्रीकल्चर से टैक्स कलेक्ट नहीं किया जा सका. तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जब IMF की तरफ से प्रेशर आता है या गवर्नमेंट खुद चाहती है कि टैक्स टू GDP रेशियो बढ़ाया जाए तो उसका बर्डन जो होता है वो अल्टीमेटली इंडस्ट्री पे ट्रांसफर हो जाता है.
हम अपने सुनने वालों को ये बताते चलें कि हमने गवर्नमेंट के अहदेदारों को भी दावत दी थी कि इस मौजू पर ज़ाहिर ख्याल करें, लेकिन बदकिस्मती से हमें कोई मिल नहीं सका, कोई दस्तियाब नहीं था. डॉक्टर साहब मुझे ये और बताइए कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में अब तक स्मॉल इंडस्ट्री पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई, बल्कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट्स थे वो लगाने की कोशिश की, जैसे कि स्टील मिल की मिसाल हमारे सामने, इसका बुनियादी सबब क्या है?
देखिए इसमें बेसिकली ये है कि जो गवर्नमेंट के तहत जब बिजनेस वेंचर गवर्नमेंट के अंडर चल रहे होंगे तो जो गवर्नमेंट का सिस्टम पूरी दुनिया में ये है कि गवर्नमेंट जो बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं उस पर उसका फोकस हमेशा रहता है. पाकिस्तान में मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन के नाम से एक फेडरल मिनिस्ट्री है जिसके अंडर बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स आते हैं. ऑब्वियसली कोई भी मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट का कोई अदारा स्मॉल स्केल को नहीं चला सकता. आप तो बल्कि प्राइवेटाइजेशन के बाद या डीरेगुलेशन के बाद तो जो लार्ज स्केल है वो भी प्राइवेट सेक्टर में चले गए हैं, लेकिन गवर्नमेंट का फोकस हमेशा लार्ज स्केल पर रहा. स्मॉल स्केल में एक मैंने फाइनेंसिंग का आपको एक तो रीजन बताया, दूसरा एक जो डेवलपमेंट की गई थी, जो कोशिश की गई थी वो स्मेडा के नाम से अदारा डेवलप किया गया. अनफॉर्चुनेटली स्मेडा से जो एक्सपेक्टेशन की जा रही थी वो अचीव नहीं हो सकी, वो गोल्स अचीव नहीं हो पाए, और स्मेडा का जो फोकस रहा वो एक तरह के कंसल्टेंसी या एडवाइजरी सर्विसेज तक रहा. वो अथॉरिटी उसका नाम जरूर अथॉरिटी है लेकिन एक अथॉरिटी के जो रोल होता है, जो पावर्स होती हैं वो उस जो उसका भी एक मेन रोल ये होता है कि वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन को कनेक्ट करती है. स्मेडा वो रोल अपना प्ले नहीं कर पाई. फिस्कल पॉलिसी सेट पर स्मेडा का कोई रोल नजर नहीं आया, मॉनेटरी पॉलिसी में कोई उसकी अचीवमेंट या इन्फ्लुएंस नजर नहीं आता रहा. दूसरा ये हुआ कि जो जितनी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनसे अगर आप बात करें, उनसे बात की जाए तो उनको एक बहुत बड़ा जो इशू आता है वो तीन चीज़ों का ट्रांसफर है जो वो चाहते हैं कि आज की ग्लोबलाइज वर्ल्ड में वो तीन चीज़ें उनको मिलनी चाहिए. पहला है कि उनको फाइनेंसिंग जो है वो लोन या डेट के फॉर्म में. लोन या डेट के फॉर्म में मैं अभी बता चुका हूँ कि हमारा कमर्शियल बैंकिंग का सिस्टम कितना बायस है दूसरी कंट्रीज के मुकाबले में, जो सिर्फ 4% से भी कम SMEs को देता है और 96% लार्ज स्केल को दे रहा है. इक्विटी बेस पर अगर जाते हैं तो अभी तक ये रूल था कि स्टॉक एक्सचेंज के जितने भी रेगुलेशंस थे वो लार्ज स्केल को जरूर एड्रेस करते थे. अभी रिसेंटली एक रिसेंट पास्ट में एक डेवलपमेंट में हुई है कि स्टॉक एक्सचेंज ने SMEs के लिए अलग से रूल्स एंड रेगुलेशन की फॉर्मेशन पे अभी काम शुरू किया है लेकिन बाकायदा उसकी इम्प्लीमेंटेशन की अभी स्टेज नहीं आई. स्टॉक एक्सचेंज के लार्ज स्केल सिर्फ रूल और रेगुलेशन की इम्प्लीमेंटेशन की वजह से होता ये रहा कि जो लार्ज स्केल का सेक्टर था वो पाकिस्तान में प्रमोट होता रहा, वो कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते थे, वो ऑडिट के रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते थे, वो तमाम चीजें कर सकते थे जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री को रिक्वायर होती है या जो स्टॉक एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट थी. स्टॉक एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट इक्विटी रेस करने के लिए कभी भी इस तरह की रिक्वायरमेंट नहीं रही जो SMEs जिसको फुलफिल कर सकता हो. तीसरा एक प्रॉब्लम था कि SME सेक्टर को ये शिकायत थी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का जो मैकेनिज्म है जहाँ से स्टार्टअप्स होते हैं, नए बिजनेस लॉन्च होते हैं, वो पॉसिबल नहीं था पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कि नई टेक्नोलॉजीज के अडॉप्शन SMEs के जरिए हो सके. इसमें बहुत सारे अदारों ने पाकिस्तान को हेल्प करने की कोशिश की. मैं 2-3 एग्जाम्पल जिसकी मैं दे सकता हूँ.
जी प्लीज.
एक अदारा UNDP के अंडर बना था SSKH के नाम से जिसका हेडक्वार्टर शंघाई में था. उस अदारे ने ये ऑफर की थी कि वो शंघाई स्टॉक एक्सचेंज के जरिए जो डेवलपिंग कंट्रीज है जिनमें पाकिस्तान भी इंक्लूडेड है, अगर वहाँ के SMEs के लोगों को फाइनेंसिंग चाहिए डेट की सूरत में या इक्विटी की सूरत में, तो वो शंघाई स्टॉक एक्सचेंज का पोर्टल यूज करते हुए कम्पिटेटिव रेट पर ये चीजें फराहम कर सकते हैं और SMEs जिनको फाइनेंसिंग चाहिए वो लोकल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जरिए वहाँ पे अप्लाई कर सकती हैं. लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्कीम आई थी 2009 में लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन आज तक नहीं हो सकी. उसके बाद एक अदारा था SBF के नाम से, स्मॉल बिजनेस फंड्स के नाम से, جو یو کے گورنمنٹ کے ساتھ کوآپریشن میں لانچ کیا گیا تھا. اس ادارے نے یہ اس طرح کی سروسز ایس ایم ایس کو دی تھی کہ جو ادارے اپنی ویب نہیں بنا سکتے, جو ٹریڈ مارکس یا کاپی رائٹس وغیرہ کے ایشوز میں جن کو پرابلم ہے, تو ان چیزوں کے لیے وہ فنڈنگ کرتے تھے, مارکیٹنگ کے لیے فنڈنگ کرتے تھے. لیکن اس کا جو تھوڑا بہت جو امپیکٹ نظر آئے گا وہ ایک پارٹیکولر ایریا ہے, میں اس کو یہ کہہ سکتے ہیں جس کو آپ ایک ٹرائنگل, گولڈن ٹرائنگل کہتے ہیں پاکستان میں, جو گجرانوالہ, لاہور, فیصل آباد کا ایک ٹرائنگل بنتا ہے. وہاں پہ کوئی 100 سے زیادہ یونٹس, اسمال یونٹس نے اس سے یوٹیلائزیشن لی تھی, کچھ بینیفٹ ہوا تھا, لیکن ادروائز اس کا کوئی اکانومی میں کوئی سگنیفیکینٹ رول نظر نہیں آیا. اس طرح کے ایس ایم ای بینک بنا, اس کا بھی ابھی تک کوئی اس طرح کا رول نظر نہیں آیا. یہ جب تک کوئی پالیسی انڈسٹریلائزیشن کی نہیں آئے گی جس میں ایس ایم ایز کو خاص پارٹیکولرلی پروموٹ کیا جائے, اس وقت تک نظر نہیں آتا کہ ایس ایم ایز جو ہیں وہ انٹیگریٹ کر سکیں گے لارج اسکیل انڈسٹری سے یا اکانومی میں سگنیفیکینٹلی کنٹریبیوٹ کر پائیں گی.
اچھا, ایس ایم ایز سے آپ کی کیا مراد ہے؟
ایس ایم ایز کی جو ڈیفینیشن ہے ڈفرنٹ ڈیفینیشن ہے, لیکن پاکستان میں یہ ہے کہ جس کا پیڈ اپ کیپیٹل جو ہوتا ہے وہ 200 ملین سے زیادہ نہ ہو, اور جس کے جو ورکرز کی تعداد ہے وہ ڈفرنس بھی ہے لیکن اسٹیٹ بینک میں یہ ہے کہ اس کے ورکر کی تعداد 20 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے, وہ ایس ایم ایز میں ڈیفائن ہو جائے.
اچھا, دوسرے اکثر یہ بتائیے کہ آپ نے جو بتایا کہ کمرشل بینک جو ہیں وہ زیادہ باعث ہیں وہاں پر پاکستان میں, اس کا کیا سبب ہے اور کیا حکومت ان کو ریگولیٹ نہیں کر سکتی؟
دیکھیے, اس کو بینکنگ ریگولیشن میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی اپلیکیشن اپروو ہونے جاتی ہے لون کی, تو فائنلی وہ بورڈ نہیں جائے گی. بورڈ کے جو ڈائریکٹر ہوتے ہیں وہ بیسیکلی اگر وائز ہو رہے ہیں کہ وہ لارج اسکیل میں یہ ہوتا ہے کہ بڑا اماؤنٹ جو ہے وہ سینکشن ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ریکوری آسان ہو جائے گی. اسمال اسکیل کو چیک کیونکہ اسمال اسکیل میں ڈاکومنٹیشن, آڈٹ رپورٹ, کمپلائنس, وہ یہ سب پین نہیں لینا چاہتے.
اچھا, تو کیا اس کے لیے حکومت جو ہے وہ کوئی ریگولیشن وغیرہ بنا سکتی ہے؟
بیسیکلی اس میں سب سے زیادہ بڑا رول جو ہے حکومت سے زیادہ بڑا رول اسٹیٹ بینک کا ہے. اسٹیٹ بینک جو ہے جس طرح دوسرے ملکوں میں ہوتا ہے کہ ایک سینکشننگ راشننگ کر دی جاتی ہے,
جی,
بینکس کے لیے ریکوسٹنگ کر دی جاتی ہے کہ جو بینک لینڈنگ کریں گے اس لینڈنگ کا کوئی خاص ایک پرسنٹیج رکھ دیا جاتا ہے کہ وہ کم از کم منیمم وہ کسی سیکٹر کے لیے ہوگا, وہ ایس ایم ای بھی ہو سکتا ہے.
اچھا,
اس طرح کا ریگولیشن ایس ایم ای کے لیے نہیں آیا, آئی ٹی کے لیے آیا ہے, کنزیومر فائنانسنگ کے لیے آیا ہے, ایگریکلچر کے لیے بھی اس طرح کے ریگولیشن آ چکے ہیں. انفارچونیٹلی ایس ایم ایز کے لیے کوئی اس طرح کا ریگولیشن ڈیولپ نہیں ہوا.
اچھا, ایک آخری بات مجھے یہ اور بتائیے, آپ کے جو ہمارے ہاں کوئی آپ اسکوپ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں اسمال انڈسٹریز کا کوئی ایکسپینشن ہو سکتا ہے, کوئی اس کی پروگرس ہو سکتی ہے اس میں؟
دیکھیے, پروگرس کی گنجائش بہت ہے, جب تک یہ نہیں ہوگی میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ سے اسکیل بھی امپروو کر جائے گی, اگر اس کو امپروو کریں تو یہ ایک انجن کا کام کرے گی. لیکن اس میں پروگرس کے لیے جو ضروری چیز ہے وہ یہ کہ جب تک گورنمنٹ کی پالیسیز نہیں آتی, اس وقت تک پالیسیز کے آنے تک کوئی اس طرح کا انٹیگریٹڈ امپروومنٹ نظر نہیں آتی. انڈیویجول کوششیں ہو رہی ہیں, اسٹاک ایکسچینج جیسے اسٹاک ایکسچینج نے کوشش کی ہے کہ اب وہ ایس ایم ایس کی کمپنیز جو پہلے لسٹڈ ہی نہیں ہو سکتی تھی, اب وہ اپنا کیپٹل بھی ریز کر سکیں گی, وہ لسٹنگ بھی ان کی ہو سکے گی. اب وہ اسٹاک ایکسچینج پہ جب لسٹڈ ہو جائیں گی تو ایک طرح سے اکویٹی اور ڈیٹ فائنانسنگ کے لیے بھی اپلائی کر سکیں گی. یہ بہت ابھی انیشیل اسٹیج پہ یہ معاملہ ہے, اگر یہ سکسیزفل ایکسپیرئنس رہتا ہے تو یقیناً ایس ایم ایس کا شیئر بڑھ جائے گا, اور ایس ایم ایس کی وجہ سے صرف ایس ایم ایس کا پروڈکشن بھی بڑھے گی, اس کی وجہ سے لارج اسکیل کی پروڈکشن بھی بڑھے گی.
ڈاکٹر ایوب مہر, بہت شکریہ آپ کا. سامعین, ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمیں جوائن کیا اس وقت ممتاز صنعت کار ہیں محمد زبیر موتی والا صاحب. ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے جس کے بعد ان سے گفتگو کریں گے, اور ہمارے ساتھ تو ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ڈاکٹر ظفر بخاری بھی موجود ہوں گے جن سے ہم مزید بات کریں گے. پہلے ایک بریک.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
ویلکم بیک زبیر موتی والا صاحب. آپ ظاہر ہے کہ ملکی صنعت اور تجارت سے وابستہ ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ اسمال اسکیل انڈسٹری جو ہے ڈیولپنگ کنٹریز کی بہت ضروری ہوتی ہے تاکہ اکنامک گروتھ کو بڑھاوا مل سکے. پاکستان میں سلسلے میں کتنا ڈیولپمنٹ ہوا ہے اور کیا ہو رہا ہے؟
دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایس ایم ای جو ہے نا کسی بھی کنٹری کے لیے ایک مطلب اٹ از اے بیک بون, اس کے لیے ریڑھ کی ہڈی کے برابر. کیونکہ جب تک آپ کی ایس ایم ایز نہیں ہوں گی اور چھوٹی صنعت کار نہیں ہوں گے تو بڑے بڑے نہیں ہو سکتے. آپ کی اگر سکسیس اسٹوریز دیکھیں جتنی بھی دنیا میں جو ہوئی ہیں, دے آل اسٹارٹڈ وتھ ایس ایم ای, اس کے بعد انہوں نے گرو کیا اور وہ بڑے ہوئے. اور پاکستان میں تو ایس ایم ای کی اتنی زیادہ ضرورت ہے, اتنی زیادہ اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہماری آبادی 220 million آبادی ہے. ان سب میں سب کو سرکار نوکریاں دے نہیں سکتی, سارے جو ہے نا اتنے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ اتنی نہیں ہے. تو ایس ایم ای بیسیکلی اپنی مدد آپ والا معاملہ ہوتا ہے, اور اب حکومت پاکستان بھی اس پہ توجہ دے رہی ہے. ابھی ایس ایم ایز کے لیے اسپیشل لون جو ہے نا اناؤنسمنٹ ہے, جس کے اندر جو ہے نا وہ کم 5 lakh کے سے نیچے والوں کے ریٹ ایک مخصوص ریٹ کے اوپر جو ہے نا لون بھی ہوا ہے, اور پھر اس کے بعد مائکرو فائنینسنگ بھی کئی بینکوں کو کہا گیا ہے کہ اس کو شروع کرنا چاہیے. تو یہ تو بہت ضروری ہے اور اس کو ہونا ہی چاہیے. ایس ایم ای سے ہی ترقی ہوتی ہے. آج آپ جو جاپان کو دیکھ رہے ہیں, دے اسٹارٹڈ وتھ ایس ایم ای, اور جاپان میں آج بھی کوئی بہت میگا پروجیکٹ نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر ٹیکسٹائل کے 7 sector ہیں تو کمپوزٹ یونٹ وہاں نہیں ہے, وہاں انہوں نے اس کو اسپیشلائزیشن کے ساتھ چلے, یعنی اسپننگ والا وہ اسپن کر کے یہاں نہیں بنا رہا ہے, اسی طرح سے ویونگ اور پروسیسنگ اور گارمنٹ, اس طرح الگ الگ سیکٹرز کو ساتھ ملا کے ایک چیز چلاتے ہیں اور ایکسپورٹ ہاؤسز کے ذریعے ایکسپورٹ کرتے ہیں. اب جاپان کی سکسیس اسٹوری کسی ڈکی کی بھی نہیں, لیکن ساتھ ہی میں ایک بات یہ کہوں گا کہ دیکھیں ایس ایم ای کے ساتھ ساتھ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بھی ضروری ہے. آپ کو کمپٹیٹو رہنے کے لیے ایکسپورٹ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر بہت کمپٹیشن ہے, اور وہاں جب تک آپ کے لارج اسکیل یونٹ نہیں ہوں گے اور آپ کی اکانومی اسکیل آپ کریٹ نہیں کریں گے اور کاسٹ کو کم نہیں کریں گے, کاسٹ مینوفیکچرنگ کو اور آپ کی جو کنورژن کاسٹ ہے اس کو اگر آپ کم نہیں کریں گے تو آپ سسٹین نہیں کر پائیں گے. ایس ایم ایز آر مینٹ فور لوکل سپلائیز اینڈ لوکل وینڈرز, یا تھوڑا بہت ایکسپورٹ ہو سکتا ہے جو کہ اسپیشلائز آئٹمس کا, لیکن لارج اسکیل مینوفیکچرنگ آئی تھنک اٹ از ڈیپینڈنٹ آن ایکسپورٹس, اور یہ ایکسپورٹ ہو رہی ہیں پاکستان میں بھی. اس پچھلے کوئی ایک سال سے یا سوا سال سے جو نا بڑی زبو حالی کا شکار ہے, بڑے بڑے یونٹ جیسے ہونڈا ہے یہاں, ٹویوٹا ہے, دو کٹیل دی پروڈکشن آلٹرنیٹ ڈے پہ چلا گیا ہے ٹویوٹا, اور جو ہونڈا کا جو مجھے علم ہے وہ کوئی ہفتے میں 3 days بند کر رہے ہیں, تو سیل جو ہے نا وہ ڈکلائن ہوئی ہیں اوور آل. تو یہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بھی ضروری ہے اور ایس ایم ای ظاہر ہے کہ بہت زیادہ ضروری ہے,
لیکن اسمال اسکیل بھی تو زیادہ ضروری ہے. اس کے لیے کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟
دیکھیں جی, پاکستان میں جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا, لیکن جو پہلے بہت کچھ نہیں ہوتا تھا اب کچھ ہو رہا ہے. میں اس کو اس طرح پک اپ کرتا ہوں. دیکھیں, اب جیسے انہوں نے ویسے میرا آپ کو بتایا کہ اسکیم نکالی ہے لون کی, وہ جو بینک لونس جو ہیں وہ ان کو ایزیلی اویلیبل ہوں گے. ایک مخصوص 5 lakh ہے, پھر ایک 10 lakh کا بینچ مارک ہے, پھر جو ہے میڈیم سائز انڈسٹری کے لیے شاید 5 million کا بینچ مارک ہے. یہ تمام چیزیں یہ کر رہے ہیں تاکہ لوگ صنعتیں لگائیں, چھوٹی 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 بڑی بڑی بہت اکثر طرح کی صنعتیں لگ سکتی ہیں اس میں اور لگ رہی ہیں. اس میں سارے فرق جو ہے کہ ہم ٹیکسٹائل والے لوگ ہیں اور یہ کنٹری ٹیکسٹائل کنٹری ہے, کیونکہ ہمارا 60% ایکسپورٹ ٹیکسٹائل کا ہے. تو ہمارے یہاں ٹیکسٹائل کی چھوٹی صنعتیں لگ رہی ہیں, اس کے بعد وینڈنگ انڈسٹری بڑی فلرش کر رہی ہے چھوٹی چھوٹی, جو یہ سپلائی کرتے ہیں آٹو پارٹس کو یا کسی اور بڑی لوگوں کو, وہ بھی لگ رہی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہے, لیکن جیسا ہونا چاہیے ایسا نہیں ہے. اس کے اندر بہت زیادہ اگریسو گورنمنٹ کو ہونا چاہیے. اگر لوگ یہ جو عمران خان صاحب نے جو بات کی کہ میں ایک لاکھ نوکریاں دوں گا, تو میرا نہیں خیال ہے کہ وہ کچھ بھی دے سکتے ہیں, وہ دے نہیں سکتے, سوائے اس کے کہ وہ ایس ایم ای کے اندر ان کو سیلف سسٹینیبل کاروبار میں لگائیں اور اس کو یہ کہہ دیں کہ ہم نے روزگار ان کو دیا. یہ تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کے پاس نہ گورنمنٹ میں کوئی ایسی گنجائش ہے کہ نوکریاں دے سکے. نوکریاں دینے کے لیے پرائیویٹ سیکٹر ہوتا ہے, اور نوکریوں کے لیے دو ہی چیزیں ہیں, ایک تو آپ نے نوکری لے لی بڑے پروجیکٹس میں, میڈیم سائز اور لارج سائز انڈسٹری میں, دوسرا آپ نے اپنا کاروبار کر لیا. ان دونوں چیزوں کے لیے اگر آپ سمجھیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ جو ہم ایس ایم ایز کے اوپر اپنی بھرپور توجہ دیں.
بہت شکریہ زبیر موتی والا صاحب. اور سامعین, ہم بتاتے چلیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں پروفیسر ظفر بخاری صاحب موجود ہیں, جو کہ مارکیٹنگ اور انٹرنیشنل بزنس کے پروفیسر ہیں شکاگو اسٹیٹ یونیورسٹی میں. ہم ان سے گفتگو کریں گے انہوں نے سلسلے میں بہت کام کیا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ چین پاکستان کا ایک بڑا پرانا دوست ہے اور چین کا ماڈل ہمارے سامنے ہے, اسمال انڈسٹری, آپ نے بھی اس پہ خاصا کام کیا ہے, کہ پاکستان میں اس ماڈل کو اڈاپٹ کیوں نہیں کیا جاتا؟
شکریہ جعفری صاحب. بات یہ ہے کہ پاکستان میں بہت سارے ہم نے ماڈل ٹرائی کیے, لیکن انفارچونیٹلی جو ایک چیز پاکستان میں نہیں ہو سکی, اس کی بیسک ریزن یہ تھی کہ ہمارے ہاں ایک تو جو پاور کی ڈی سینٹرلائزیشن ہے, اس میں پاکستان کی تمام ریونیوز جو ہیں وہ صرف 5 لوگوں کے ہاتھ میں ہیں, ایک پرائم منسٹر اور 4 چیف منسٹر. الٹیمیٹلی پروونسز نے نچلے لیول پہ اس پیسے کو ٹرانسفر نہیں کیا. جیسے ابھی زبیر موتی والا صاحب کہہ رہے تھے کہ اس سلسلے میں ہمارے آج تک کوئی سٹرکچرڈ اپروچ نہیں ہوئی ہے. مجھے پہلی مرتبہ چائنا میں سمر پڑھانے کا اتفاق ہوا, اور اس کے بعد میں پھر 6-7 سمر چائنا میں جا کے پڑھاتا رہا, انٹیریئر چائنا میں میں نے پڑھایا, اور وہاں جو میں نے ایک چیز نوٹ کی وہ یہ تھی کہ چائنا اتنا بڑا کنٹری ہے, 1.3 بلین کی پاپولیشن ہے, انہوں نے جو ایس ایم ای پہ زور دیا ان کا سب سے بڑا زور ہی اسمال انڈسٹری کے اوپر رہا, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ چائنا کا اگر آپ دیکھیں تو گلوبلی کوئی ان کا ایسا انٹرنیشنل برانڈ نہیں ہے جیسے کہ امریکہ کے برانڈ ہیں, جی ایم ہے, کرائسلر ہے, فورڈ ہے, بوئنگ ہے, میکڈونلڈ ہے, کے ایف سی, فوڈ سے لے کے فارماسیوٹیکل سے لے کے ہر چیز میں آپ یہ دیکھیں کہ یورپ اور امریکہ کی جو برانڈنگ ہے وہ ورلڈ کو ڈومینیٹ کرتی ہے, جبکہ چائنا کی نہیں تھی. لیکن آج اگر ہم ریئلٹی دیکھیں تو چائنا نے جب سے اپنا سسٹم چینج کیا تھا پچھلے 35 سال میں, آپ یہ دیکھیں کہ چائنا نے آج امریکہ کی جی ڈی پی کو $2 ٹریلین سرپاس کر دیا ہے. آج امریکہ کا 21 ٹریلین پر ہے تو چائنا 23 ٹریلین پر ہے, اور ان کا $2 ٹریلین کا سرپلس جو ہے ان کا آؤٹ سائڈ چائنا پڑا ہوا ہے, جس کو کہ وہ یوز کرتے ہیں اپنی انٹرنیشنل ٹریڈ کے لیے. ان کی اگر ہم ماڈل کو دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان کا یہ پوائنٹ کہ ہم چائنیز ماڈل کو فالو کریں گے, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یقیناً وہی ماڈل فالو کرنا چاہیے, چونکہ چائنا نے بھی امریکن ماڈل ہی فالو کیا. اب امریکن ماڈل کیا ہے؟ امریکن ماڈل یہ ہے کہ امریکہ کے اندر جتنی بھی اکنامک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ مائکرو لیول, گراس روٹ لیول پر ہوتی ہے. اب اس میں میں اپنے سامعین کے لیے میں اس میں دو چیزیں اس میں لانا چاہوں گا درمیان میں, پھر میں آپ کے جواب کی طرف آؤں گا. ہمارے ہاں جتنا بھی ایمفیسائز کیا گیا آج تک وہ میکرو اکانومی کے اوپر کیا گیا کہ پاکستان کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہو گیا, ہمارا بیلنس آف پیمنٹ کیا ہے, جبکہ اگر ہم دیکھیں تو امریکہ کا اگر ہم اس وقت ٹریڈ ڈیفیسٹ دیکھیں تو آلموسٹ $0.5 ٹریلین ہے, $449 بلین کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے. لیکن آپ کو کبھی بھی کسی بھی لیول پر ایک کامن آدمی کے اوپر اس کا امپیکٹ نہیں, اوور آل ورلڈ وائڈ ان کا جو ہے یہ ڈیفیسٹ ہے $0.5 ٹریلین کا, لیکن یہ کبھی بھی ریفلیکٹ نہیں کرتا کامن آدمی کی زندگی کے اوپر. ہمارے ہاں زیادہ تر جتنی بھی پالیسیز ہمارے یہاں بنی آج تک وہ سب کچھ ہوتی ہیں, اس کا زیادہ تر ایمفیسس ہمارے یہاں میکرو اکنامک لیول پہ رہا, مائکرو پہ ہم نے بہت کم توجہ دی. ایک چیز تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں وہ کنسیپٹ کلیئر ہی ڈیولپ ہی نہیں ہو سکا جیسے کہ ویسٹ میں, امریکہ میں یا ایون ان چائنا, کہ جہاں کے بڑے بڑے انڈسٹریل یونٹس جو ہیں وہ اسمال چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز کو سپورٹ کرتے ہیں. ہمارے یہاں الٹا یہ ہوا کہ ہمارے یہاں گروپ آف انڈسٹریز کریٹ ہوتے چلے گئے, کہ ایک ہی آدمی کے پاس اگر بینکنگ تھی تو اس نے شوگر مل بھی لگا لی, اس نے ڈیری بھی کر لیا, اس نے ہر کام کر لیا. تو اس میں جو میں نے اپنا اس میں جو ماڈل ڈیولپ کیا ایز اے میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ بزنس پریکٹیشنر, کہ اس کے ساتھ ساتھ میں پڑھاتا بزنس,
اور
میں
اصطلاح ہے ویسے یہ
نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں امریکہ میں ایک اچھی چیز یہ ہے کہ بالکل یہ بزنس کے اور انجینئرنگ کے پروفیسرز کی وہی سچویشن ہوتی ہے جیسے کہ کسی ڈاکٹر کی یا کسی سرجن کی ہوتی ہے, کہ آپ ہاسپٹل میں جاتے ہیں, عام وقت سرجریز کرتے ہیں, شام کو آپ آ کے میڈیکل کالج میں ٹیچ کرتے ہیں. تو مجھے اتفاق ہوا کہ میں نے اس میں خود اپنا برانڈ نیم نکالا پیپسی کے ساتھ, اس کو ہم نے مارکیٹ کیا کاسٹکو میں, اور اس میں سے میں نے ایک اسمال انجینئرنگ کا ایک ایسا یونٹ میں نے نکالا جو کہ ایک پروفیسر کے لیے یا ایک بینکر کے لیے یا ایک ٹیچر کے لیے اگر وہ ایک آنٹرپرینیور بننا چاہتا ہے تو میرا جو فوکس ہے زیادہ تر وہ صرف ایک چیز کے اوپر ہے, وہ ہے مینوفیکچرنگ. کیونکہ چائنا نے اور ویسے بھی ورلڈ وائڈ یہ پروون فیکٹ ہے کہ مینوفیکچرنگ دنیا کا سب سے زیادہ پروفیٹیبل بزنس سمجھا جاتا ہے آج بھی. اب ہم آتے ہیں پاکستان کے ریفرنس پہ کہ پاکستان چائنا کا.
یہاں پر آپ سے ایک پرٹیکولر سوال کرنا چاہوں گا, جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ پاکستان کو اس ماڈل کو بہت شروع سے اس لیے پاکستان کے چائنا کے ساتھ تعلقات بہت عرصے سے ہیں, بہت پرانے ہیں. اس ماڈل کو ہمارے یہاں کیوں فالو نہیں کیا گیا؟
اس ماڈل کو ہمارے یہاں اس لیے فالو نہیں کیا گیا کہ ہمارے ہاں کا جو گورننس سسٹم ہے وہ آپ یقین کیجئے کہ وہ اس قدر اس کو میں کہتا ہوں کہ آؤٹ ڈیٹڈ اور فرسودہ ہے. اور ہمارے ہر آدمی آپ دیکھیں کہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے وہ یہ کہتا ہے کہ جی ہمیں سسٹم چینج کرنا ہے, لیکن ہم اس سسٹم کو چینج کرنے کی طرف ہم کسی ڈائریکشن میں نہیں جاتے, ہم کوئی سولوشن اورینٹیڈ اپروچ نہیں دیتے. میں جب آج سے تقریباً میں آپ کو 90s کی بات بتاتا ہوں کہ 90s میں نے میاں محمد سمرو جو کہ اب پرائم منسٹر کی اس میں ہیں, ان سے میں ملا تھا جب یہ اسٹیٹ جب یہ گورنر تھے اس کے نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ تھے. اس کے بعد میری ان سے پھر ملاقات ہوئی تھی سیکنڈ گورنر ہاؤس کراچی میں مشرف کے راہ میں. ان کو میں نے ایک ریسرچ پروجیکٹ دیا تھا جو انہوں نے مجھے بتایا بھی تھا. ان کو میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے یہاں ملک اور ایگریکلچر کا اتنا ویسٹیج ہے کہ صبح کو دودھ نکلتا ہے 11 بجے تک وہ ویسٹ ہو جاتا ہے, اور اس کی جو پروسیس ٹیکنالوجی ہے وہ اتنی آسان ٹیکنالوجی ہے کہ آپ صرف اس میں سے لیکوڈ پورشن نکال کے پاؤڈر پرزرو کرتے ہیں اور پھر آپ اس پاؤڈر سے جو ہے ہر قسم کی فلیورڈ یوگرٹ چیز بٹر مارجرین ہر چیز آپ بنا سکتے ہیں, اور پھر وہی پاؤڈر تمام ہر قسم کی بیکریز میں یوز ہوتا ہے. تو بیسک ہیومن نیسیسٹیز کے اندر اس کی امپلیمنٹیشن بہت زیادہ ہے. تو مجھے میاں محمد سمرو نے گورنر ہاؤس کراچی میں بتایا تھا ایک میٹنگ کے اندر جب میں وہاں گیا, انہوں نے کہا کہ انہوں نے سندھ انٹیریئر میں ریسرچ کروائی تھی سیکٹری سے اور تقریباً 70% ویسٹیج ہے تھا دیہاتوں میں ملک کا. اس کے بعد پھر میں نے ایک ریکمنڈیشن لکھی اور میں نے اس میں ایک پیپر پریزنٹ کیا تھا, اور اس میں میرا یہ کنسیپٹ یہ تھا کہ ہماری ہاں پاکستان کی ہر تحصیل میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ اگر ہم فوڈ پروسیسنگ اور جو بیسک ہیومن نیسیسٹیز کی اگر ہم اسمال انڈسٹریل یونٹس پہ اگر ہم فوکس کریں تو آپ یقین کریں 6 مہینے سے لے کے اور یہ 10 مہینے کے اندر یہ تمام ٹیکنالوجی آن گراؤنڈ ہو کے پروڈکشن شروع کر سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ایک ایسا دنیا کا بلیسڈ کنٹری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جس کے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر فروٹس ویجیٹیبل ڈیری ٹیلنٹ ایجوکیٹڈ ینگ پیپل اور لوگوں کے پاس پیسہ بھی ہے, لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کرنا ہے کیا ہے. تو اس میں ایک سٹرکچرڈ اپروچ ہمیں اڈاپٹ کرنی پڑے گی. اس میں جب میں نے یہ پیپر پریزنٹ کیا تو اس میں 2016 کی کانفرنس میں نے ایک پیپر دیا تھا جس کا ٹاپک یہ تھا کہ کریٹنگ بزنس انکیوبیٹرز تھرو یونیورسٹیز ول ڈیولپ اکانومی فاسٹ ان افریقہ. الحمدللہ اس کو یو ایس ڈی اے نے, خاص طور پر ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر نے امریکہ کے, انہوں نے میرا وہ پک اپ کیا, اور یہ مجھے تقریباً کوئی اب تک میں ان کے ساتھ 10-12 کنٹری میں وزٹ کر چکا ہوں کہ جہاں پر کہ ہم نے یہ کنسیپٹ انٹروڈیوس کیا ہے. اس کی ایکسیپٹینس میں نے دیکھی ہے افریقہ ساؤتھ امریکہ میں زیادہ ہوئی ایز کمپیئر ٹو پاکستان. پاکستان کا تو یہ کہ پچھلے ایک سال میں میرا بہت سارے پولیٹیشنز سے ملنے کا اتفاق ہوا جس میں کہ
اچھا یہ آپ کا جو کنسیپٹ ہے یہ پاکستان میں بھی پہنچا؟
پاکستان میں نے تھرو سم چینلز پہنچایا, لیکن اب یہ نہیں پتا کہ لے جانے والے نے آگے اپنے نام سے پریزنٹ کیا نہیں کیا, یہ کیا ہوا, مجھے ایک رسپانس نہیں ملا. لیکن میں خیر چلیں کوئی بات نہیں, چونکہ بحیثیت ایک ٹیچر ہونے کے فار دا لاسٹ 30 ایئرس میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی اگر اس کو اگر امپلیمنٹ کر دیتا ہے, چونکہ میرے لیے تو یہ ایک جہاں ایک کنسیپٹ ہے وہاں ایک میرے لیے ایک پریکٹسنگ ٹول بھی ہے. ابھی پھر یو ایس ڈی اے کے ساتھ ہم مل کے اور بالٹیمور میں ہم اسی کے اوپر ایک چھوٹا سا ایک پلانٹ وہاں پہ خود لگا رہے ہیں کہ تاکہ وہ ایک دنیا کے لیے شو روم بھی ہوگا,
ماڈل بن جائے گا,
ماڈل ایک بن جائے گا. تو پاکستان کے لیے میں آپ سے اس میں
پلانٹ کا ہے جو آپ لگا رہے ہیں؟
یہ ہم لگا رہے ہیں, اس میں ہم نے ان کو بالٹیمور ڈیولپمنٹ کارپوریشن ہے, ان کو ہم نے 3 چیزیں ریفر کی ہیں. ہم نے ان سے کہا ایک تو آپ لگائیے کوکنگ آئل, دنیا کا کوئی ہاؤس ہولڈ ایسا نہیں جس کو کوکنگ آئل کی ضرورت نہ ہو. دوسرا وائٹامن واٹر اور انرجی ڈرنک ہے. وائٹامن واٹر کی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے پورے افریقہ سے لے کے ساؤتھ امریکہ. اور تیسرا جو ہے وہ ہے فارماسیوٹیکلس کا. اب فارماسیوٹیکلس میں جو بیسک ڈیمانڈ ہمارے چاہیے ہوتی ہے, دیکھیں ٹو دا ایج آف 60, میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس بھی ہے, آپ کو بیسک میڈیسن چاہیے ہوتی ہیں, پین کلر ہو گیا, اینٹی ملیریا ہو گیا, بخار کی میڈیسن ہو گئی, کف سیرپ ہو گیا, یہ جسٹ جو چھوٹی موٹی میڈیسن. تو اس کی اگر آپ ہر تحصیل کے اندر اگر آپ یہ پلانٹ لگا دیتے ہیں, پاکستان کے پاس اس کا پوٹینشیل بھی ہے, ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے. لیکن سب سے بڑا جو ہمارا رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک تو لیک آف ویژن ہے بہت سارے. میں آپ یقین کریں کہ میں بے شمار لوگوں سے میں ملا جس میں پولیٹیشنز بھی تھے, جس میں بیوروکریٹس بھی تھے پاکستان کے, اور تقریباً میں نے تو ہر ایک کو اپنا پیپر میں پریزنٹ کرتا رہا, اور اس میں میں یہ بتاتا بھی رہا کہ کہ پاکستان کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ کس طریقے سے آپ کی گورننس سے بھی اٹیچڈ ہے. اس سلسلے میں میں نے بلکہ ایک اور میں نے ریسرچ کی جس میں کہ میں نے پاکستان کے جو چار پروونسز ہیں اس کا میں نے کمپیریزن کیا پورے ورلڈ کے ساتھ, اور پوری دنیا میں واحد پاکستان کنٹری ہے جہاں پر کہ 22 کروڑ لوگوں کے لیے صرف چار پروونسز ہیں. ترکی کی پاپولیشن اگر ہم دیکھیں تو 76 ملین ہے اور ان کے 81 پروونسز ہیں اور 3000 سٹی گورنمنٹس ہیں. یہ ہے روٹ کاز جس پر کہ ترکی نے ترقی کی. چائنا نے, مجھے چائنیز میئر نے خود بتایا جب میں چائنا میں پڑھانے گیا ہوں تو میرا ایک میئر سے انٹرویو ہوا تھا اور میں نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ چائنیز ڈیولپمنٹ کا راز کیا ہے. انہوں نے کہا ہم نے 47,000 میونسپل گورنمنٹس بنا کے ان کو پوری امریکن طرز پر ان کو ہم نے ساری پاور دے دی تھی کہ وہ ریسپانسبل کہ وہ اپنے سٹی کا ٹیکس خود کلیکٹ کریں گے, اس ٹیکس کو وہ یوز کریں گے واٹر ڈسٹریبیوشن, الیکٹریسٹی, پاور, گیس, سیکورٹی, انڈسٹریل ڈیولپمنٹ, ہر چیز کے اوپر یوز کریں گے. میرا ہاں بتائیے.
میں ذرا سا ایک چھوٹا سا بریک لینا چاہتا ہوں, اس کے بعد پھر گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, urduvoa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں urduvoa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک urduvoa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے, اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
ویلکم بیک. ہم گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر ظفر بخاری صاحب کے ساتھ جو کہ مارکیٹنگ اور کے پروفیسر ہیں اور فائنینسز کے شکاگو اسٹیٹ یونیورسٹی میں. ڈاکٹر صاحب, اب پاکستان کے پرٹیکولر کانٹیکسٹ میں ہم بات کریں گے. ظاہر ہے کہ آپ کے پاس تو بہت سارا میٹیریل ہے اور ٹائم اتنا نہیں ہوتا کہ پاکستان میں اس وقت کیا ہونا چاہیے, کیا سجیسٹ کریں گے؟ آپ نے کوئی سلسلے میں تیاری کی ہے, کوئی رپورٹ پیش کی ہے پرائم منسٹر کو, پاکستان گورنمنٹ کو؟ ہمارے پاس تقریباً 8-9 منٹ ہیں.
بالکل, دیکھیں میں اس میں عرض کرتا ہوں. پہلی چیز جو کہ میں نے اس میں اپنی پریزنٹیشن میں میں نے پریزیڈنٹ عمران خان کو پریزنٹ کیا, وہ میں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی ہر تحصیل کے اندر ہم امریکہ سے بیٹھ کے ہم ایسے کام کر سکتے ہیں کہ ہم 15 سے لے کے 20 اسمال مینوفیکچرنگ, پروسیسنگ, فلنگ اینڈ پیکیجنگ, یہ چار کمپوننٹس ہیں, اس کے ہم یونٹس دے سکتے ہیں چھوٹے آنٹرپرینور کے لیے, اور اس کو ہم لنک کریں گے پاکستانی امریکنز امریکہ میں رہنے والوں کے لیے. جیسے فرض کریں کہ میں اگر ملتان سے ہوں اور ملتان کے ڈویژن میں کہیں یا بھاولپور میں میں کہیں کوئی چیز اگر انویسٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں اپنے کسی دوست کو, اپنے کزن کو جو آلریڈی وہاں پہ کسی بزنس میں ہو, اس کے ساتھ میں جوائنٹ وینچر کر کے اور میں اس کو لگا سکتا ہوں. اس میں میں نے ایک چیز اور بھی بیچ میں لایا ہوں جی. اور وہ میں یہ لایا ہوں کہ پاکستان کے ہر تحصیل میں اور ہر ڈسٹرکٹ میں پاکستان کی ڈیفنس فورسز کے ریٹائرڈ فوجی موجود ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کا کہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ایک ایڈمنسٹریٹو ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے, ان کے پاس پیسے بھی ہوتے ہیں, وہ بھی اس پروجیکٹ کا پارٹ بن سکتے ہیں. تو جب ہم یہ ایک ٹرائیپوس بناتے ہیں, ایک تین لوگ گروپ کا, پاکستانی امریکنز, لوکل پاکستانی ہر تحصیل ہر ڈسٹرکٹ کا, اور اگر کوئی آنا چاہے اس کے ساتھ کوئی ریٹائرڈ ملٹری آفیسر, تو یہ اتنی اچھی چیز بنتی ہے کہ اس کے بعد پھر جو ہم اس میں بینیفٹ لیں گے وہ ہم لیں گے یو ایس ڈی اے سے اور امریکہ کی جو یہ تمام ٹیکنالوجیز ہیں جس کی بیس کے اوپر اس وقت دنیا میں امریکہ نمبر ون ہے فوڈ پروسیسنگ میں, اس کی فلنگ میں, اس کی پیکیجنگ میں اور فارماسیوٹیکل کے اندر. تو میں نے اس میں بڑا اسپیسیفائڈ اس میں میں نے کیا ہے کہ میں نے اس میں ڈیری پروسیسنگ ہے, اس میں فارماسیوٹیکل ہے, اس میں فوڈ پروسیسنگ ہے اور واٹر ہے. واٹر کے اندر دیکھیں, میں آپ سے ایک چیز عرض کرتا ہوں کہ واٹر کے اندر میں نے اس میں ایک ڈیم کے اوپر پیپر لکھا تھا جو کہ محیط پیرزادہ کے میگزین میں پبلش بھی ہوا تھا, اور اس پیپر میں میں نے باقاعدہ ڈائیگرام بنا کے بتایا تھا کہ پاکستان کی 80% پاپولیشن جو ہے نا وہ اس کے قریب رہتی ہے اس بیلٹ کے جہاں پر کہ ہر سال دریائے سندھ سے پانی آتا ہے اور وہ بہہ جاتا ہے دیہاتوں میں سیلاب کی صورت
ضائع ہو جاتا ہے.
چائنا میں جو میں نے ایک چیز اسٹڈی کی ذاتی طور پہ وہ یہ تھی کہ چائنا میں آج چائنا کے پاس 87,000 ڈیمز ہیں. 87,000. ہم اتنی بیوقوف قوم ہیں کہ ہم صرف ایک ڈیم کے پیچھے کالا باغ کے پیچھے جو کہ جینون ڈیم تھا ہم اس کے اوپر پالیٹکس کرتے رہے صرف اپنے ذاتی انٹرسٹ کے لیے سوچے بغیر کہ اس میں ہماری آنے والے بچوں کا کیا ہوگا. دوسری چیز جو میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ جب سے چائنا نے ڈیسینٹرلائزیشن آف پاور کیا 47,000 سٹی گورنمنٹس بنانے کے بعد اس کے بعد سے ان کے یہاں تقریباً 50,000 اسمالر ڈیمس ایڈ ہوئے تھے جو کہ اس 87,000 کا حصہ ہے. تو پاکستان کے اندر جو یہ پانی کا ریسورس ہے یہ ہمارے یہاں اویلیبل ہے لیکن اس میں پانی کی کنٹینمنٹ اور مینجمنٹ بہت ضروری ہے. اس کے لیے آپ یقین کیجئے کہ جو واٹر ٹینک ہیں اس میں میں نے اپنے سٹی کے ساتھ میں نے اس میں کام کیا. ایک چھوٹے واٹر ٹینک کی پرائس جو ہے وہ $300,000 ہے جو کہ آج سے تقریباً آپ لگا لیں 6 مہینے پہلے 3 کروڑ سے 4 کروڑ کا بکتا تھا. اگر ہر تحصیل کے اندر اگر ہم 2 یا 3 واٹر ٹینک لگا دیتے ہیں تو وہ پانی ایک ایسی ضرورت ہے جو نہ صرف آپ کی اسمال انڈسٹریز کو سپورٹ کرے گا بلکہ وہ لوگوں کو پینے کا صاف پانی بھی اس سے ملے گا اور یہ انتہائی سستا ریسورس ہے. یہ ہمارے یہاں چونکہ زیادہ تر جو مینٹیلٹی پاکستان میں رہی ہے وہ اتنی سینٹرلائز رہی ہے کہ ہمارے یہاں اسٹیل مل ہو گئی یا میں نے جہاں اپنا کیریئر شروع کیا تھا پاکر فرٹیلائزر یا کوئی ایسی چیزیں جس پہ اگر ہم ہیوج اس کو دیکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہیوج انڈسٹریل یونٹس جو ہیں وہ تو واقعی ہونے چاہیے اور وہ ہر کنٹری میں بہت ضروری ہیں. جیسے پاکستان میں آج کاریں بھی مینوفیکچر ہوتی ہیں لیکن پاکستان کی ترقی کا جو سب سے بڑا بیسک ایلیمنٹ ہے اکانومی کا وہ یہ ہے کہ جب تک کہ ہم تحصیل کے لیول پر 15 سے 20 انڈسٹریل یونٹ نہیں دیں گے نہ اس سے انڈسٹری گراؤنڈ پہ لگے گی اور نہ اس سے جابس کریٹ ہوں گی اور نہ اس سے جو بلکہ اس میں تو جعفری صاحب میں یہاں تک سمجھتا ہوں کہ 2016-17 کا میں اسٹیٹسٹک دیکھ رہا تھا ہمارے یہاں تقریباً 30% امپورٹ جو تھیں وہ دبئی سے تھی. اب وہ کیا چیزیں آ رہی تھیں؟ سارے لگژری آئٹمز آتے تھے میڈ ان فلپین میڈ ان تھائی لینڈ میڈ ان انڈیا بنی ہوئی چیزیں پاکستان میں بکتی تھیں اور یہ سب وہ پروڈکٹ ہے جن کا پوٹینشیل ہمارے یہاں موجود ہے جن کی ٹیکنالوجی ہمیں ڈیولپ نہیں کرنی. اور مجھے افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ ہمارا ملک جو کہ ایک اکنامک پاور ہے جہاں پر کہ ہم F-17 Thunder Jet بنا سکتے ہیں ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن جیسے ہم فوڈ پروسیسنگ اور اسمال انڈسٹریز پر آتے ہیں تو ہمارے یہاں آپ یقین کریں میرا کچھ پالیٹیشنز کے ساتھ ذاتی انٹریکشن ہوا اور ایک دو نے مجھ سے یہ کہا کہ نہیں یہ تو 10 سال کا پروجیکٹ ہے جبکہ ہم اس کے اندر افریقہ کے اندر جب ہم اس کو دیتے ہیں آپ یقین کریں 6 مہینے سے لے کے 8 مہینے میں پورا پروجیکٹ لگ جاتا ہے اس کے اندر. اس کی وجہ یہ کہ بڑی سمپل بیسک ٹیکنالوجی ہے فلنگ کی. اور ایک اچھی چیز جو کہ پاکستان میں آج تک لوگوں کو نہیں پتا اور نہیں بتائی گئی وہ یہ ہے کہ اگر ہم اب میں اس میں بڑا اسٹرانگ بلیور ہوں کہ ہمیں امریکن فلنگ لائن لینی چاہیے. باٹل مینوفیکچرنگ پیکنگ لائن ہم بے شک پاکستان سے لے لیں چائنا سے لے لیں لیکن فلنگ اس لیے امریکن ضروری ہے کہ دنیا میں بٹوین پیپسی اینڈ کوک ان کا 300 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے. فارماسیوٹیکل میں ان کو کوئی بیٹ نہیں کر سکتا اور فوڈ پروسیسنگ میں. تو ایک دفعہ یہ ہم نو ڈاؤٹ کہ 25% پرائس زیادہ ضرور ہوگی چائنیز ٹیکنالوجی سے لیکن یہ کم از کم لائف لانگ ٹیکنالوجی ہوتی ہے. یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس تھا
اور ڈیوریبل ہوگی.
ڈیوریبل کا میں آپ سے عرض کروں یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس تھا کہ جب میں نے 2004 میں جب میں نے ڈیولپ کیا برانڈ نیم پیپسی کے ساتھ تو پیپسی کے پلانٹ پہ میں خود جایا کرتا تھا. وہاں جا کے میں نے جب یہ دیکھا کہ یہ فلنگ پیکیجنگ اور یہ پروڈکشن کیا چیز ہوتی ہے تو میں حیران رہ گیا دیکھے کہ اتنی سمپل ٹیکنالوجی ہے. آپ یقین کریں وہاں میں نے پیپسی کے پروڈکشن مینیجر سے یہ کہا کہ اگر ہم اس کو شرنک کر دیں اور ہم نے واقعی اس کو شرنک کر کے اب وہاں پر 1,000, 3,000, 5,000 باٹلس کا ماڈل ہے. میں نے یہ ماڈل پک اپ کیا جو کہ میں نے USDA کے تھرو افریقہ اور یہاں پر ان کو ہم نے انٹروڈیوس کروایا اور اس ماڈل میں ہم نے یہ دیا کہ 5,000 باٹلز پر آور کی جو پروڈکشن ہے یہ آپ کا 40 فٹ کنٹینر ٹرک لوڈ آپ کو دے دیتی ہے.
جی
تو آپ یقین کریں کہ ایک اسمال بزنس کے لیے ایک اسمال بزنس کی جہاں جابس کریٹ ہوتی ہیں نا وہ فلنگ میں ہوتی ہیں مینوفیکچرنگ میں ہوتی ہیں پیکیجنگ میں ہوتی ہیں ڈسٹریبیوشن میں ہوتی ہیں مارکیٹنگ میں ہوتی ہیں لاجسٹکس میں ٹرکنگ میں ہوتی ہیں
اور امپلائمنٹ ملتا ہے
ان سب میں امپلائمنٹ کریٹ ہوتا ہے اور ریٹیلنگ میں ہوتی ہیں جہاں پر کہ گورنمنٹ 5-5 لاکھ دے رہی ہے نا وہی 5-5 لاکھ لوگ لون لے کے وہ اپنی ریٹیل شاپ رکھیں گے. اور لاسٹ میں جو ایک سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے ہمیں اب جس طرح ٹیکسٹائل ختم ہو گئے نا اس طرح ہماری یہ ختم ہو رہی ہے یہ جو ہے ٹیکسٹائل تو ہمیں فوکس کرنا گیا فوڈ پروسیس اور فارماسیوٹیکل پہ جو کہ بڑی زبردست ایکسپورٹ انڈسٹری ہے پورے ایشیا اور افریقہ کے لیے.
بہت شکریہ سامعین. ہمارے ساتھ ڈاکٹر ظفر بخاری صاحب تھے جن کا تعلق شکاگو یونیورسٹی سے ہے. اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروڈیوسر تھے انجم حیرت گل. اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے گزشتہ روز ایک تقریب سے خطاب میں اعلی ججز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ پاکستان میں طاقتور اور کمزور کے لیے الگ الگ انصاف کا تاثر ختم کریں۔ بدھ کو اس بیان کے جواب میں چیف جسٹس آف پاکستان سعید کوسا نے کہا کہ عدالتوں کے سامنے صرف قانون طاقتور ہے۔ ان بیانات کو سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کو لاہور ہائی کورٹ سے علاج کی غرض سے ملک سے باہر جانے کی اجازت ملنے کے بعد شروع ہونے والی بحث کے پس منظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھی اسد حسن نے اپنی رپورٹ میں جائزہ لیا ہے کہ عدالت نے عدالتی اوقات کار کے بعد یہ اختتامی ہفتہ کیوں اور کس صورت میں لگ سکتی ہیں، اس کے لیے باقاعدہ کوئی ضابطہ کار ہے یا مکمل طور پر عدلیہ اور جج صاحبان کا اختیار کہ وہ جب چاہیں جہاں چاہیں عدالت لگا سکتی ہیں۔ آئیے سنتے ہیں اسد حسن کی رپورٹ۔
عدالتوں کے معمول کے اوقات کار کے بارے میں جسٹس ریٹائرڈ ناصر اسلم زاہد کہتے ہیں،
پانچ دن کے اندر منڈے ٹیوزڈے ویڈنیسڈے تھرسڈے فرائیڈے کام ہوتا ہے اور اس میں آدھے گھنٹے کا بریک ہوتا ہے، بیچ میں ٹی بریک رکھ لیے 11 بجے قریب یا 10:30 بجے، اور جو عدالت ہے وہ صبح 8:15 بیٹھتی ہے اور وہ 1:45 تک کرتی ہے، لیکن اکثر میں نے دیکھا تھا میرے زمانے میں کہ 4:00 بجے تک کیس چل رہے ہیں۔
وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں کبھی رات کو عدالتیں نہیں لگتی ہیں،
ہوا میں باتیں کر رہے ہیں، کبھی بھی رات کو عدالت نہیں لگتی، کہ اس کا پاکستان میں نہیں لگتی رات کو۔
تاہم جب ان سے سوال کیا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے گزشتہ ماہ اور لاہور ہائی کورٹ نے گزشتہ سنیچر کو عدالت لگا کر میاں نواز شریف کی بالترتیب ضمانت اور باہر بھجوانے کا معاملہ دیکھا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہائی پروفائل کیسز میں ایسا کرنا پڑتا ہے۔
ہائی پروفائل کیسز ہوتے ہیں، اس میں تو پھر وہ کرنا پڑتا ہے نا، جج کیسا ہی ہو اس کو یہ تو دیکھنا پڑتا ہے نا کہ میڈیا میں کیا آ رہا ہے، کرٹیسزم تو نہیں ہو رہا ہے کہ جی یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے اور یہ جج سنتے نہیں ہے کیا نہیں کرتے، تو یہ ہونا نہیں چاہیے، لیکن ہائی پروفائل کیسز میں پھر لوگ دیر دیر تک بیٹھتے ہیں۔
ظفر علی شاہ سینئر قانون دان ہیں، سابق سینیٹر بھی ہیں، کہتے ہیں کہ ہنگامی حالات میں آئینی عدالتوں کے جج چھٹی کے دن بھی عدالت لگا سکتے ہیں۔
جہاں تک عدالت لگانے کا ہفتے کو یا اتوار کو یا ایکسٹرا آرڈینری کو، یہ نہیں کہ جج کے پاس یا کورٹ کے پاس ڈسکریشن نہیں ہے، ڈسکریشن از دیر، وہ چیف جسٹس کے پاس ہوتی ہے، بینچ بنا سکتا ہے، لگا سکتا ہے، لیکن بڑا ریئر کیس میں، بہت ریئر کیس میں۔
تاہم وہ کہتے ہیں کہ ہائی پروفائل یعنی بڑے اور معروف مقدمات کی بات قانون میں نہیں ہے،
کہیں لفظ ہائی پروفائل کا نہیں لکھا ہوا کہ اگر ہائی پروفائل کا کیس ہوگا تو آپ کو کانسٹیٹیوشن اجازت دیتا ہے کہ آپ جب مرضی چاہیں اور جہاں مرضی چاہیں آپ کرسی میز رکھ کر عدالت لگا لیں۔
وہ کہتے ہیں کہ عدالتیں ذرائع ابلاغ میں کسی شخص یا مقدمے سے متعلق تشہیر سے متاثر نہیں ہوتی۔
میڈیا اگر ہائپ کریٹ کر رہا ہے یا کر رہا ہے، وہ اس نے اپنا کام کرنا ہے، اپنا پروفیشنل ڈیوٹی دینی ہے، اور جو ملکی کانسٹیٹیوشنل ادارے ہیں ان کا اپنا کام ہے۔
خالد کالوں امریکہ میں مقیم سینئر قانون دان ہیں اور ریاست کینٹکی کے سابق ڈسٹرکٹ اٹارنی، وہ امریکہ میں غیر معمولی اوقات میں عدالتوں کے بروئے کار آنے کی صورتیں یوں بیان کرتے ہیں۔
ٹریفک کورٹس ہیں وہ شام کو ہوتی ہیں کئی بار ہمارے یہاں پہ بھی اور دوسروں میں بھی، سیٹرڈے کورٹس بھی ہوتی ہے، اس کے بعد یہ بھی ممکن ہے کہ کورٹ جو ہے بائی فون بھی ریچ کیا جا سکتی ہے، چونکہ کورٹ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہوتا ہے، سیپریشن آف پاور ہوتی ہے، یہ اپنے خود رولز بنا سکتی ہیں، مجھے اس میں کوئی غلط بات نظر نہیں آتی۔ اگر کوئی کورٹ چاہتی ہے کہ جی ہم نے سنڈے کو کورٹ کرنی ہے فار اسپیشل ریزن، تو یہ جو روونگ کورٹس کا کانسیپٹ ہے یہ ایکچولی بڑا پرانا ہے، ابراہیم لنکن جو تھا وہ جب وہ وکالت کرتے تھے تو اس طرح کورٹس جو ہوتی ہیں نا دور دور کے علاقوں میں جہاں پہ وہ ریگولر کورٹ آور نہیں کر سکتے تھے، وہ سب ڈرائیو کرتے تھے، جج بھی ڈرائیو کرتا تھا، وکیل بھی ڈرائیو کرتے تھے، پھر اس کاؤنٹی میں جاتے تھے، تو ایک نا وہ سرکل ہوتا تھا۔
تاہم خالد کالوں کے مطابق خصوصی طور پر عدالت لگانے کا عمل ایک نظام کے تابع ہونا چاہیے،
یہ ایک ریشنل اور سسٹمیٹک طریقہ ہونا چاہیے، آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک ڈیفینڈنٹ کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے آپ اسپیشل کورٹ لگا دیں، کیونکہ یہ ڈیفینڈنٹ جو ہے اس کے پاس پیسے ہیں، جب بڑا اسپیشل ہے تو آپ کہیں گے جی ٹھیک ہے ہم آپ کے لیے سنڈے کو کورٹ کریں گے۔
میاں نواز شریف کی ضمانت اور پھر باہر بھیجوانے کی اجازت کی دو مختلف اعلیٰ عدالتوں میں غیر معمولی اوقات میں سماعت کے پس منظر میں خالد کالوں کا کہنا تھا،
آئی ڈونٹ نو واٹ دی سرکمسٹانسز ہیں کہ جن میں جس میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا، اور ان کو یہ کانشس ہونا چاہیے کہ چونکہ یہ اگر ڈیفینڈنٹ ہائی پروفائل ڈیفینڈنٹ ہے تو جو پرسپشن ہے جو عوام جو ہے وہ یہ پرسپشن نہ لے کہ جی لا جو ہے وہ ہائی پروفائل پاورفل لوگوں کو اکوموڈیٹ کرتا ہے، یہ جو ہے نا کورٹ کو بڑا سینسٹیو ہونا چاہیے کہ یہ امپریشن نہ پڑے لوگوں کے اوپر۔
یہ تھی ماہرین کی رائے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔